السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں پڑھیں گے. آپ سب کا ایمان ہے تقدیر پر؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الایمان بالقدر وبیان ما یتضمنہ. ایمان بالقدر اور اس کا بیان جس پر وہ مشتمل ہے. تقدیر کے لیے لفظ قضاء اور قدر استعمال ہوتا ہے. تقدیر کا باب علم اور دین کے مشکل ترین ابواب میں سے ہے، اور اس بارے میں ہمیشہ لوگوں کے اندر نزاع یعنی جھگڑے رہے ہیں. تقدیر پر ایمان 6 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. تقدیر کا تعلق دنیا کی ہر چیز سے ہے. انا کل شیئن خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کی تقدیر بنائی. سورۃ القمر میں آتا ہے، پھر سورۃ المرسلات میں آتا ہے فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے تقدیر بنائی، اندازہ مقرر کیا، پس ہم کتنے اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے. جب قضاء اور قدر دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. قدر کا معنی ہوتا ہے پلاننگ، اور قضاء کا مطلب ہوتا ہے امپلیمنٹیشن. قدر تقدیر کے معنوں میں اور قضاء حکم کے معنوں میں. اور تقدیر وہ چیز ہے جس کے اپنی مخلوق میں وقوع پذیر ہونے کا اللہ تعالی ارادہ کر لے، یعنی اللہ نے جس کا ارادہ ازل میں کر دیا. تقدیر وہ چیز ہے جس کا اپنی مخلوق میں وقوع پذیر یعنی واقع ہونے کا ارادہ اللہ تعالی نے ازل میں کر دیا، یا اس کا فیصلہ کر دیا کہ وہ واقع ہو کر رہے گی. اور قضاء جس کا اللہ اپنی مخلوق میں ایجاد، اعدام، ایجاد بنانا، ایجاد کرنا، اور اعدام ہوتا ہے اس کو ختم کرنا، اور تبدیلی کے حوالے سے فیصلہ کر دے. عام طور پر جب لفظ قدر بولا جاتا ہے تو اس میں قضاء شامل ہوتا ہے، یعنی تقدیر جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس میں قضاء اور قدر دونوں ہی شامل ہوتے ہیں. تقدیر پر ایمان لانے سے ہی دراصل ایمان مکمل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. مسند احمد کی روایت ہے. حدیث کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا. تقدیر کے منکر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. حدیث میں ہے، 3 لوگوں سے اللہ تعالی نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل. نمبر 1 نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اسے پہنچنی ہی تھی، یہ اس کی تقدیر میں تھی، اور جو چیز اس سے خطا ہو گئی یعنی اسے نہیں پہنچی، اسے نہیں ملی، وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی. پھر اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی قبول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی پیشن گوئی کر دی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کرتے ہوں گے، یعنی تقدیر کو جھٹلائیں گے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں. مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آگ پرست، جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں، جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں پر نہ جاؤ. کیوں یہ کہا؟ کیونکہ تقدیر کو جھٹلانے سے انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس اعتقاد اور یقین یعنی تقدیر کی طرف اشارہ تھا، اس کے بغیر مر گیا تو وہ مجھ سے نہیں. پھر ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر بھی وارد نہ ہو سکیں گے، جا نہ سکیں گے. ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے برے انجام کا بھی انذار ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر پر ایمان لانے سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم تقدیر کی تفصیلات میں جائیں، چند چیزیں یاد رکھیے، ان کی طرف پھر میں واپس بھی پلٹوں گی. نمبر ایک، تقدیر اللہ کا راز ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ناپسندیدہ ہیں. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا راز. اور راز کے بارے میں انسان ہمیشہ کیوریس ہوتا ہے اور زیادہ سوال کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ سوالات کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، ظلم نہیں کرتا. کیونکہ جب تقدیر کا باب ہم پڑھتے ہیں اور پھر تقدیر سے کبھی انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو اس کو ناپسند ہوتی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر ظلم ہو گیا، میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی برا گمان نہ رکھیں. جب کوئی چیز تقدیر کی وجہ سے ہو جائے تو برا گمان نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہے. پھر یہ بھی کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. تقدیر پر ایمان لانے سے انسان اپنے سارے امور اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. انسان کے اندر توکل بڑھتا ہے، مصائب اور آلام برداشت کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر نعمتیں ملیں تو انسان ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، خود کریڈٹ نہیں لیتا. انسان اللہ کی حکمتوں سے آگاہ ہوتا ہے. یہ تو تھے چند فائدے یا چند یاد رکھنے کی باتیں تقدیر کے باب کو سمجھنے کے لیے. اور اب تقدیر کے ارکان، ان کی تفصیل انشاءاللہ کتاب میں آئے گی، لیکن پہلے خلاصہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہاں سمجھنا آسان ہو جائے. پہلی چیز، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اگر اسے ہر چیز کا علم نہ ہو تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی نے ہر چیز بنائی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کو اس چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے. اسی لیے تقدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا علم اللہ السابق، یا مطلب کہ اللہ کا وہ علم جو اسے پہلے سے ہی ہے. جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. علم اللہ السابق کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. دوسری بات، نمبر دو، پہلی بات کیا تھی؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، اور علم السابق آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کے بارے میں اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. نمبر دو، اللہ کا یہ علم مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، سب کچھ ریٹن ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے. پھر اس سے فرمایا کہ لکھ. اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھو، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس کے بغیر مر گیا، یعنی اس اعتقاد اور یقین کے بغیر مر گیا، وہ مجھ سے نہیں. سورۃ فاطر سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 11 ہے، بعد میں بھی مکمل کر سکتے ہیں. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے سے پہلے اس کو جان لے اور اس کو لکھوا دے۔ نمبر 3، ہر کام اللہ کے ارادے یا مشیت سے ہوتا ہے۔ مشیت، ہر کام اللہ کے ارادے یعنی مشیت سے ہوتا ہے۔ اور ارادہ کتنی قسم کا ہے؟ دو قسم کا۔ کون کون سا؟ قونیہ اور شرعیہ۔ قونیہ کون سا ارادہ ہوتا ہے؟ لازم ہو کر، تو جو لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعال لما یرید۔ اور شرعیہ، جس کے ہونے کو وہ پسند کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہو۔ پھر بندے کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے، بندے کا بھی ارادہ ہوتا ہے۔ بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے سے مل جائے تو کام ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی ایک اللہ کا ارادہ ہے اور ایک بندے کا ارادہ ہے۔ بندے کو بھی اللہ نے ارادے کا اختیار دے رکھا ہے، لیکن بندے کا ارادہ جب اللہ کے ارادے سے ملتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے۔ اگر بندہ ارادہ کرے اور اللہ تعالی کا ارادہ نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی بندے کے ارادے کو ہمیشہ ہی ختم کر دیتا ہے یا ہونے نہیں دیتا۔ کلی ارادہ صرف اللہ کا، یہ سب کچھ نمبر 3 پوائنٹ کے اندر ہی آ رہا ہے۔ کلی ارادہ صرف اللہ کا ہے۔ کلی کا کیا مطلب ہے؟ پورا پورا، ٹوٹل۔ بندے کا ارادہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ جب دونوں مل جاتے ہیں تو کام وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر لیتے ہیں، اس کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگوں کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو جاتی ہے، کارڈ بھی بٹ جاتے ہیں، ہال بھی بک ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ یا کبھی شادی والے دن لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اعمال کا خالق ہے، یعنی اللہ بندوں کا خالق بھی ہے اور ان کے اعمال کا خالق بھی ہے۔ بندے کے عمل میں سے کوئی عمل بتائیے، مثلا بندہ کیا کیا کرتا ہے؟ ہاں، لکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے، علم بالقلم۔ بندے کے اعمال میں سے ایک بولنا بھی ہے، کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے، علمہ البیان۔ تو اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو وہ اعمال بھی اللہ نے پیدا کیے۔ پانچویں چیز، ارادے اور رضا میں فرق ہے۔ ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس پر راضی بھی ہو۔ یعنی کفر کرنے کا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، لیکن کفر بندہ تبھی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دے۔ جب وہ کرنے دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چند باتیں سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 1، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ نمبر 2، اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3، ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالی اعمال کا خالق ہے۔ یہ 4 کی پوائنٹس ہیں، یہی کتاب میں ڈسکس ہوں گے انشاء اللہ تعالی۔ کتاب کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا کرے، جس سے ہمارے ایمان کی تکمیل ہو۔ پیج 65 سے، الایمان بالقدر و بیان ما یتضمنہ۔ ایمان بالقدر اور اس چیز کا بیان جس پر وہ مشتمل ہے۔ وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ وَتُؤْمِنُ، اور ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، فرقہ ناجیہ وہ کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ، جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، سنت پر جن کا اتفاق ہے، بالقدر ہی، تقدیر پر، خیر ہی و شر ہی، اس کے اچھے اور اس کے برے ہونے کے۔ خیر ہی سے مراد جو انسان کو خوش کر دے، اور شر ہی جو انسان کو ناپسند ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ انسان کے حق میں بری ہی ہو، وہ انسان کے حق میں، یعنی انسان کی طبیعت سے موافق نہیں ہوتی، انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے نا، عسیٰ ان تکرہ شیئن ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا. والایمان بالقدر علی درجتین, اور ایمان بالقدر دو درجوں پر ہے. کل درجت تتضمن شیئین, ہر درجے میں دو چیزیں شامل ہیں. تفصیل و مراتب القدر, تقدیر کے مراتب کی تفصیل, تقدیر کے درجات کی تفصیل, یہ جو پیچھے دو درجوں کی بات ہوئی نا. الدرجۃ الاولی وما تتضمنه, پہلا درجہ اور جو اس پر مشتمل ہے, یعنی جس پر وہ مشتمل ہے. فالدرجۃ الاولی, پہلا درجہ. الایمان, ایمان رکھنا. بان اللہ تعالی, کہ بے شک اللہ تعالی نے. علم, جان لیا. مل خلق عاملون, کہ مخلوق کیا کرنے والی ہے. بعلمہ القدیم, اپنے قدیم علم کی وجہ سے. الذی, وہ جو. ہوا, وہ. موصوف, موصوف ہے. کون؟ اللہ تعالی. بہی, ساتھ اس علم کے. ازلن و ابدن, ازلی اور ابدی طور پر, ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے. یعنی اللہ تعالی کو اول سے آخر تک ہر چیز کا علم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے واللہ بکل شیئن علیم, اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سورۃ الملک میں آتا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. سورۃ طہٰ میں آتا ہے علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. وعلم جمیع احوالہم, اور وہ جانتا ہے ان کے سارے حالات کو. من الطاعات والمعاصی والارزاق والآجال, اطاعت میں سے, گناہوں میں سے, رزق میں سے, اور مقررہ اوقات یعنی اموات وغیرہ کے بارے میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی ساری چیزوں سے خوب باخبر ہے. یہ ہے پہلی بات. احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے, اور اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم, ساری مخلوق کا علم بھی اگر ملا لیا جائے, دنیا کے سارے پی ایچ ڈیز اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے رائٹرز, آتھرز, مصنف, کتابیں لکھنے والے, لائبریریاں ختم کر دینے والے پڑھ پڑھ کے, ان سب کو اول سے لے کے آخر تک کہ ہر انسان کے علم کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو وہ ایک اوشن کے مقابلے میں ایک ڈراپ کے برابر بھی نہیں. اللہ کا علم اتنا بڑا ہے. اگر آپ ساری دنیا کی کتابیں بھی پڑھ لیں, اور صرف آپ نہیں, ساری دنیا کے لوگ سارا کچھ بھی پڑھ لیں, تو بھی وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اب جو کچھ اللہ جانتا ہے اور جو انسان جانتا ہے, اس کی تو کوئی نسبت ہی نہیں. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ سارا کچھ اس کو پتہ چل جائے, تو اسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. اسے ریٹین کر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے بہت سے کام جب ہم ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہمارا علم محدود ہے. اب اگر کوئی کہے کہ دریا کو اس گلاس میں ڈال دو تو آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو بہت سی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمارا کام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا, مان جانا, اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا. ما انا بظلام للعبید, میں بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہوں. کسی بندے کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, بڑے سے بڑا حادثہ, بڑے سے بڑا نقصان, تو بھی وہ اللہ کے ظلم پر نہیں, عدل پر مبنی. اگر ہمیں کسی کام کی, کسی چیز کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی, تو اس میں ہماری عقل کا قصور ہے, ہمارے علم کی کوتاہی ہے, کمی ہے. اللہ کا کوئی قصور نہیں, اللہ تعالی کا ظلم نہیں. یاد ہوگا خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر کشتی کے سفر کا ارادہ کیا, تو وہاں پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی. اس چڑیا نے چونچ سے دریا کا پانی لیا, تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا اس موقع پر کہ اللہ کی قسم, میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آئندہ پیش آنے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. جیسے قرآن مجید میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا، کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا نہیں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک روشن کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، سورۃ طہٰ کی آیت 110 ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بندے اس کو نہیں جان سکتے، وہ غیب کے علم کا بھی مالک ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ثم کتب اللہ فی اللوح المحفوظ مقادیر الخلق، پھر لکھ دی اللہ نے لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیریں، مقادیر الخلق، سب کچھ لکھا ہوا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورۃ یاسین آیت 12 میں آتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیئن غیرہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی تھا اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، وہ ہمیشہ سے بلا ابتدا، یعنی اس سے پہلے کچھ اور نہیں تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ سب کچھ بعد میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، کب لکھی؟ آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے۔ اس تقدیر کو تقدیر ازلی کہا جاتا ہے، یعنی چار قسمیں ہیں تقدیر کی، تقدیر ازلی یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے جو کچھ لکھا گیا۔ فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی وہ کیا تھا؟ قلم۔ لیکن حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قلم کو پیدا کرنے سے پہلے پانی اور عرش موجود تھا، ٹھیک ہے، تو باقی مخلوقات میں سے سب سے پہلے قلم پیدا ہوا۔ قال له اکتب، اللہ تعالی نے اس سے فرمایا لکھو، قال ما اکتب، قلم بولا میں کیا لکھوں، اب آپ کہیں گے قلم بھی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہماری زبانوں کو گوشت کے ٹکڑے کو بولنا سکھاتا ہے، کیا وہ قلم کو زبان نہیں دے سکتا؟ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے، سکن بولے گی، زمین آسمان کی چیزیں جو گواہ ہیں انسانوں کے اعمال پر، وہ بھی قیامت کے دن بولیں گی، تو انسان اس دن حیران ہوگا کہ یہ تم کیوں بولے، تم کیسے بول پڑے، تو ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں اسی نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلایا، تو اس لیے اس میں تو حیران ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ قال اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، فرمایا لکھو جو کچھ ہونے والا ہے قیامت کے دن تک، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آج کے اس دن اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا۔ میں کبھی بارش دیکھتی ہوں نا، تو ایک قطرہ گرتا ہے، بہت سارے قطروں میں سے، تو ایک ہوتا ہے نا، آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک قطرے پر، جو قطرہ پانی کے اندر گر پڑتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ اس کتاب میں زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ قطرہ یہاں ٹپک کے گرے گا، یہ اللہ کا علم ہے، اور ہمیں جب تک وہ گر نہیں پڑا اور ہم نے دیکھا نہیں، اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور اللہ پہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہ کون کیا جانتا اور کیا نہیں جانتا. اس کے علم کے سامنے ہمارا علم کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اور علم کی بنا پر کسی کو کبھی فخر اور غرور ہونا بھی نہیں چاہیے. انسان جتنا جتنا جانتا جاتا ہے اتنا اتنا اپنی جہالت کا زیادہ اس کو پتہ چلتا ہے میں کتنا لا علم ہوں. فما اصاب الانسان لم یکن لیخطئہ, تو جو پہنچا انسان کو نہ تھا کہ خطا کر جائے اس سے, یعنی جو آنا ہے وہ آ کر رہنا ہے. یہ چیز انسان کو اتنا پرسکون کر دیتی ہے. کتنی دفعہ ہماری صرف انگزائٹی اس بات پر ہوتی کہ یہ کب ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کون کرے گا, یہ کیسے کرے گا. اکثر پریشانی ہی رہتی ہے, اس چیز کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, یہ میں یہاں جا سکوں گی یا نہیں جا سکوں گی, فلاں آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا. پریشانی پریشانی پریشانی. اس کا علاج صرف تقدیر پر ایمان ہے کہ اگر وہ ہونا ہے تو ہو جائے گا, میرا کام ہے صرف ارادہ کرنا اور کوشش کرنا. میرا اجر میرے ارادے اور کوشش پر لکھ دیا گیا. اگر وہ واقع ہو جائے, وہ نیکی کا کام مثلا وقوع پذیر ہو جائے, تو بھی میرے حق میں بہت اچھا, اور اگر نہیں ہو سکا تو بھی بہت اچھا. ہو سکتا ہے ہو جاتا تو ریاکاری کر کے میں اس کو ضائع کر دیتا, اور اگر وہ نہیں سامنے آیا تو اجر تو لکھا گیا اور میں اس ہونے کی شہرت سے بچ گیا اور بہت بڑے فتنے سے بچ گیا. تو انسان کے اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جس وقت آپ کے اندر ایک جلد بازی آنے لگے نا, اور ہری اور اضطراب, تو اسی وقت اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیا کریں, ریلیکس کیا کریں, کہ پہنچنا تو اسی وقت ہے جب پہنچنا ہے, کام تو اسی وقت ہوگا جب ہوگا. اپنی کوشش بس میں کرتی رہوں, کوشش میں کمی نہ آئے, لیکن پریشانی غالب نہ آئے, کیونکہ اس سے پھر انسان جو کچھ اس وقت میں کر سکتا, مثلا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے, کچھ اور کرنے کا کام کر سکتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. تو ان لمحات کو انسان گنوا بیٹھتا ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گزرتے ہیں. وہ لمحات بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو انسان اپنا مسلسل محاسبہ اور مراقبہ کرتا رہتا ہے, اپنے اوپر نظر رکھتا ہے. وہ اپنے لمحات کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے, اپنے اوقات کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے, ہر ہر لمحے کی قیمتی جانتا ہے, بیکار کی باتیں سوچ سوچ کے وقت ضائع نہیں کرتا. ہو گیا کام, اس میں بھی خیر ہے, نہیں ہوا اس میں بھی خیر ہے. وما اخطأه لم يكن ليصيبه, اور جو اس سے خطا ہو گیا یعنی اس تک نہیں پہنچا, اس کو نہیں ملا, وہ اس کو نہیں پہنچنے والا تھا. جفت الاقلام, قلم خشک ہو گئے, وطویت الصحف, تقدیر کی جو لکھا ہوا ہے جن صحیفوں پر, کتاب طے کر دی گئی, صحیفے لپیٹ دیے گئے, یعنی جن صحیفوں پر لکھا گیا تھا وہ ریپ ہو گئے ہیں. کما قال سبحانہ وتعالی, جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب, بے شک یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی یہ سب کچھ لکھنا اور اس کو جاننا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. بعض اوقات ہم اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, کلیریفیکیشن دیتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نے یہ کام نہیں کیا, یہ ہماری غلطی نہیں, یہ ہمارا یہ نیت نہیں تھی, ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا, اور لوگ ہیں کہ مان کے نہیں دیتے. صاف آپ کے منہ پہ بعض اوقات کہتے ہیں میں یقین کر ہی نہیں سکتی, مجھے کسی پہ اعتبار نہیں. بعض لوگوں کو ایسے مسئلے بھی ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ذہنی, وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے, ہر ایک کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. شاید ان کی زندگی میں کچھ ایسے حادثے پیش آتے ہیں کہ ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, لیکن اس کے بغیر تو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی, اور خاص طور پر ریلیشن شپ وہ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے اگر انسانوں پر اعتماد نہ ہو. انسان ہے, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اللہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں. ہم بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اللہ کے حق میں بندوں سے قصور ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, کیا ہوا اگر کوئی ہمارے حق میں کمی کر جائے؟ یعنی کہ انسان معاف کر کے پھر اعتماد کرے, کیونکہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. اگر ایک دفعہ کسی نے کار کا ایکسیڈنٹ کر دیا تو ہمیشہ کے لیے چابی لے کے تھوڑی رکھ لیں گے, دوبارہ دینی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. بعض اوقات آپ نہیں مارتے کسی کو، کوئی حق کوئی آپ کو مار دیتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ آپ نکلیں گے، آپ چلیں گے، آپ گریں گے، آپ بھاگیں گے، آپ ٹھوکر کھائیں گے، آپ نہ کچھ کریں تو پھر ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے. پھر فرمایا وقالا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، اور نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر ایک کتاب میں ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کب سے لکھی ہوئی ہے؟ من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. وہذا تقدیر التابع لعلمه سبحانه یکون فی موادع جملۃ و تفصیلا، اور یہ تقدیر تابع ہے اس کے علم کے، سبحانہ و تعالی کے. یکون ہوتی ہے فی موادع، دیگر جگہوں پر بھی، جملۃ و تفصیلا، اجمالی اور تفصیلی طور پر. اجمال کیا ہوتا ہے؟ یعنی مختصرا، و تفصیلا اور ڈیٹیل میں، یعنی لوح محفوظ کے علاوہ بھی یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور جگہوں پر بھی. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، پس تحقیق اس نے لکھ دیا لوح محفوظ میں جو اس نے چاہا. تو جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے وہ تقدیر ازلی ہے. کیا ہے؟ تقدیر ازلی. دوسری ہوتی ہے تقدیر عمری. کون سی تقدیر؟ تقدیر عمری، عمر. اب و اذا سے وہ تقدیر عمری کی بات ہو رہی ہے. و اذا خلق جسد الجنین، اور جب اس نے پیدا کیا جنین کا جسم، یعنی بچے کا جسم جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنین وہ ہوتا ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو. قبل نفخ روح فیہ، تو اس کی روح کے پھونکے جانے سے پہلے، فیہ اس میں، یعنی بچے کے جسم میں ابھی روح نہیں پھونکی جاتی، بعث الیہ ملکن، تو وہ بھیجتا ہے اس کی طرف ایک فرشتے کو. کون؟ اللہ تعالی. فیؤمر باربع کلمات، تو وہ حکم دیا جاتا ہے چار باتوں کا، کہ چار باتیں لکھ دو. فیقال لہ، تو اس سے کہا جاتا ہے اکتب رزقہ، لکھو اس کا رزق. واجلہ، اور اس کی موت کا وقت. وعملہ، اور اس کا عمل. وشقی او سعید، اور بدبخت ہونا اور خوش قسمت ہونا. ونحو ذالک، اور اسی طرح. ابو دردا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں پانچ چیزیں لکھ چکا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ شقی بدبخت ہوگا یا سعید خوش قسمت. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم مادر میں اس کا عمل، اس کے دیگر معاملات، اس کی موت اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے، پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر نہ اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کمی کی جاتی ہے. یعنی یہاں تک کہ یہ بچہ مکمل بھی ہوگا یا اس سے پہلے اس کی ماں اس کو ابارٹ کرا دے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے. اور وہ اب ایک طرح سے وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اب وہ امپلیمنٹیشن کے درجے پہ آ گئی. پہلے بتایا تھا نا کہ قدر کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ. اور قضاء کیا ہوتی ہے؟ امپلیمنٹیشن. اب وہ ایک طرح سے جب انسان دنیا میں آیا تو جو کچھ اس نے کرنا کرانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ کدھر لکھا جاتا ہے؟ اللہ عالم. ہاتھ پہ لکھا جاتا ہے یا اس کے دل پہ لکھا جاتا ہے یا اس کی اسکن پہ لکھا جاتا ہے، یہ نہیں پتا چلتا. وہ کہہ رہی ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ ہر سیل پہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ یہ کب ایکسپائر ہو جائے گا، لیکن ہم نہیں جانتے، ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو. بہرحال حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب لکھا جاتا ہے. فہذا تقدیر قد کان ینکرہ غلاۃ القدریت قدیما، پس یہ تقدیر، تحقیق اس کا انکار کرتے تھے غالی قدریہ. غالی ہوتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ. قدیمن پچھلے زمانے میں، پہلے. یعنی قدریہ کیا کہتے تھے؟ کہ کچھ نہیں لکھا ہوا، ہر چیز خود ہی ہوتی. اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے اللہ کو بھی نہیں پتا، نعوذ باللہ. وَمُنْكِرُوهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ، آج اس کے منکر تھوڑے ہیں، ابن تیمیہ کے زمانے میں. آج کے دور کا مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ تقدیر کو مانتے اور کتنے نہیں. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، انسان ہر چیز کا مالک خود ہے. اب انہوں نے یہاں دو تقدیروں کا ذکر کیا ہے، ازلی اور عمری. اس کے علاوہ دو اور بھی ہوتی ہیں، ایک ہے سنوی یئرلی، جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو سالانہ فیصلے آتے ہیں زمین پر امپلیمنٹیشن کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رمضان کی رات میں ہوتا ہے، آخری عشرے کی کسی تاک رات میں. یعنی کہ ملائکہ کے ذریعے وہ ایک سال کا ان کو بجٹ دے دیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے تقدیر یومی، ہر دن کی، اور اس کی دلیل ہے سورۃ الرحمن کی وہ آیت کل یوم ہو فی شان. اسی لیے ہر روز حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. یعنی کہ ایک دفعہ پڑھ لی کہ سال میں لیلۃ القدر میں بس نفل پڑھ لی، دعا کر لی، پورے سال کے لیے حفاظت ہوگی، نہیں، ڈیلی. کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات کچھ شامت آنے والی ہوتی ہے، کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ کسی اور طرح سے. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی وجہ سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے. یعنی ایک چیز جو انسان کے لیے ہونے والی تھی، اور وہ بھی اللہ کے اذن اور اللہ کے ارادے سے ہی ہوتی، اللہ کی مشیت سے ہی ہوتی، اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے اصل میں. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم دعا کرتے رہیں. جی بس وہ دے دی جاتی ہے ان کو، لکھنے کا ذکر کہیں نہیں آتا، اصل کتاب میں تو لکھی ہوئی ہے، اب باقی تو اس کی آگے قضا ہے. یہ جی اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا، الحمدللہ.